السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله عز وجل يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى ذلك مبلغهم من العلم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. امين يا رب العالمين. سامعین محترم، آج کی جمعے کی نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام کا نظریہ حیات، یعنی اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف. یہ زندگی کی جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، تو اس حیات کا عطا کرنے والا اس نے اس زندگی کا جو نظریہ ہے وہ کیا دیا ہے، کیا آئیڈیالوجی ہے کہ جو ہمارے لیے سیٹ کی ہے، کہ جس کو ہم جان کر واقعتاً اپنی اس زندگی کو مفید بنا سکتے ہیں. اور یہ زندگی یہ کتنی محدود ہے یا طویل ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے اور اس کا پرپس کیا ہے، پرپس آف لائف کیا ہے. انشاءاللہ یہ کچھ باتیں ہیں بہت اختصار کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، ایک وسیع تصور تو دین اسلام حیات کا وہ دیتا ہے زندگی کا، لیکن زندگی کا ایک لمیٹڈ کانسیپٹ بھی ہے کہ جو آج انسانوں کے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے، ایک محدود تصور. اور وہ محدود تصور کیا ہے کہ یہ جو عالم ہے، عالم محسوسات جسے ہم کہتے ہیں، عالم دنیا اور حواس خمسہ تک جو ہے وہ بس یہ حیات ہے کہ جو کہ محدود ہیں، یعنی عالم محسوسات اور حواس خمسہ تک ہی ہے کہ جو کہ محدود ہیں. اور بس زندگی کا جو فلسفہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پیدائش سے لے کر اور موت تک کا بس یہ حیات، یہ نام ہے، زندگی نام ہے. اور سورۃ الانام میں یہ فلسفہ ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نقل کیا ہے نافرمانوں کا، کافروں کا. سورۃ الانام کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور انہوں نے کہا کہ بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، اور ہم دوبارہ سے اٹھائے جانے والے نہیں. بس یہ زندگی کی جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، اس کا خاتمہ موت پر ہو جائے گا اور یہ الٹ اپ ہے، خود بخود ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور پھر ہمیں دوبارہ سے کہیں اٹھایا جانے والا نہیں. اب زندگی کے بارے میں یہ جو تصور ایک انسان کے ذہن میں بستا، یہ ذہن کی پستی اور علم کی کوتاہی کا ایک مظہر ہے، اس کا ایک ایکسپوجر ہے. اور قرآن مجید میں انسان کی اس کمزوری کو واضح کیا گیا ہے. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں نے ابتدا میں اس کا متن بھی آپ کے سامنے رکھا کہ جس میں رب کائنات یہ فرماتا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور وہ تو صرف اس دنیا کی زندگی کا ظاہر اس کو جانتے ہیں. اور زندگی کا ظاہر کیا ہے دنیاوی زندگی کا؟ بس یہ چمک دمک ہے، یہ آسائش، یہ اسباب کا اختیار کر لینا ہے، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی خاص طور پر کہ جو کہ ہے اللہ ہی کی عطا کردہ، اس میں بھی ہمیں آگے سے آگے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس انہی سائنس ٹیکنالوجی اور اس کی انوینشنز ہی پر نگاہ جو ہے وہ ٹک جائے اور اسی کو جو ہے وہ پائیدار سمجھ لیا جائے، تو اسی کی طرف، اسی مرض کی طرف اشارہ 14 سال پہلے سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ آخرت سے جو ہے وہ غافل ہے، غفلت برتنے والے، یعنی اس دنیاوی زندگی سے بیونڈ ایک طویل زندگی کی جو انسان کی شروع ہونی ہے، یہ تو بڑی مختصر زندگی ہے، یہ سانس کی ڈورے جب تک چل رہی ہیں یہ دنیاوی زندگی اسی پر قائم ہے، اور یہ سانس کی ڈورے کب تک چل رہی ہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کب یہ ڈوریں بند ہو جائیں، سانس بند ہو جائے، آنکھ بند ہو جائے، موت طاری ہو جائے، کب، کدھر، کیسے، یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ صرف اسی پر زندگی کی، دنیاوی زندگی ہی پر نگاہیں ٹک جانا یہ انسان کی کوتاہی ہے اور یہ اس کا مرض ہے، اور جو اصل پائیدار زندگی جو باسے بعد الموت وہ شروع ہونے والی ہے اس پر انسان کی نگاہ نہیں ہوتی۔ تو یہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ بس یہ سائنس سے ٹیکنالوجی کے علم کو حاصل کر رہے ہیں بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل پائیدار زندگی ہے اس کا فہم تو ملنا تھا قرآن و سنت سے، اس ریویلڈ نالج سے، وہ آنکھ ہے کہ جو کہ ان کی بند رہی۔ تو لہٰذا یہ آخرت کہ جو کہ اصل حقیقت ہے اس سے یہ غفلت برتنے والے ہیں، اور یہی بات سورہ نجم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائی ہے کہ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی جو پہنچ ہے، مبلغ وہ صرف یہیں تک ہے، صرف یہ دنیاوی زندگی ہی کے علم سے جو ہے وہ واقف ہے، اور جو اسپرٹ آف نالج ہے کہ جو آخرت کا پتہ دیتی ہے، اس پائیدار زندگی کا پتہ دیتی ہے، اس سے یہ غفلت برتنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی جو لمیٹیشنز ہیں، ان کا جو مبلغ ہے، جو پہنچ ہے، وہ بس یہی علم ہے۔ تو اس تصور کے جو بھی حامل لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل جانوروں والی زندگی ہے کہ جو کہ پھر وہ بسر کر رہے ہوتے ہیں، کہ جن کا صرف نظریہ یہی ہو جائے کہ بس یہی دنیا بھی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی باس باطل موت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو لہٰذا وہ جانوروں کی مانند پھر اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، کہ جن کا نظریہ اور فلسفہ صرف اس حیات کے بارے میں یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے دنیاوی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اور یہ نقشہ ہے کہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالی نے نقشہ کھینچا ہے ایسے نافرمانوں کا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے غور و فکر نہیں کرتے، وَلَهُمْ عَيُونٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ اسے سنتے نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کون سے دل، کون سی آنکھیں، کون سے کان کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ابو جہل کی آنکھیں اور کان نہیں تھے، دل نہیں تھا؟ کیا ابو لہب کی یہ آزا نہیں تھے؟ نہیں، سب کچھ تھا، یہ آنکھوں سے نظارے بھی تھے، یہ کانوں سے سننا بھی تھا، یہ دل بھی موجود تھا، دھڑک رہا تھا ان کے دلوں میں۔ لیکن یہاں پہ کون سے دل اور آنکھ اور کانوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے وہ روحانی زندگی، وہ روح۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے غور و فکر نہیں کرتے، دنیا پر تو بڑا غور و فکر ہے لیکن یہ کیسا دل ہے کہ جو قلب سلیم سے محروم ہے، کہ جو آخرت کی فکر دیتا ہے اس سے غافل ہے۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں، دنیاوی زندگی کے اسباب پر تو ان کی نگاہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے بیونڈ ایک حقیقت ہے، اس پردے کے پیچھے وہ آخرت ہے، اس سے غافل ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ ان کے کان ہیں، سن تو رہے ہیں دنیاوی چیزیں، لیکن جو اصل حقیقت ہے، جو حق ہے، اسے نہیں سن پا رہے، اس کے حوالے سے بہرے ہو گئے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اولائک کالانام، جو دلوں سے غور و فکر نہیں کر رہے، جو آنکھوں سے حق نہیں دیکھ رہے، جو کانوں سے حق کو نہیں سن رہے، تو رب کائنات کا ارشاد ایسے لوگوں کے لیے کہ یہی تو کل انام، چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اول، بلکہ جانوروں سے بھی کہیں زیادہ، یعنی گمراہ ہیں، پستی کا شکار ہیں۔ کیونکہ جانوروں کی طرف تو اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو نہیں بھیجا، جانوروں پر تو اپنی کتابیں نازل نہیں کی، جانوروں کے اندر تو نیکی اور بدی کا شعور الہام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ساری نعمتیں ہدایت کے لیے کس کو سرفراز کیا؟ وہ انسان کو سرفراز کیا. اب انسان ان تمام ہدایت کی چیزوں کو ٹھکرا کے اور یہ ہے کہ اپنی من مانی کرے اور جانوروں والی سطح پر آ کے زندگی بسر کرے تو وہ جانور ہی کہلانے کے لائق ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور بدتر ہے، بل ہم اضل. لہذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تصور سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جو ایک عام انسان کا تصور حیات وہ اس کے ذہنوں میں ہوتا، یہ تو ہے ایک محدود تصور حیات کہ جو انسان کے ذہن میں بس جاتا ہے اور اپنی آخرت برباد کرتا ہے، دنیا بھی برباد کرتا ہے. ایک قرآن کا تصور حیات ہے، اور یہ تصور حیات کو ذرا جاننا ضروری ہے کہ بھئی یہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا ہے اور کن کن مراحل سے ہماری یہ زندگی گزر رہی ہے اور کہاں تک اس کی جو ہے وہ پہنچ ہے. تو لہذا قرآن کا جو تصور حیات ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اگر آپ جا کے دیکھیں اور اس کی تشریحات جو ہے وہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، رب کائنات وہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، اور تم کیسے انکار کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی کا، بکنتم امواتا، کہ جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں حیات دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ. تو یہاں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 28 میں اگر آپ نوٹ کریں، غور کریں، تو دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے. اب یہ کیا فلسفہ ہے؟ دو موتیں کون سی ہیں، دو زندگی کون سی ہیں؟ ہم تو ایک موت اور ایک زندگی سے، بہرحال ہمارے جو بھی مشاہدات ہیں کہ انسان اس دنیا میں آنکھ کھلتا ہے ایک زندگی اسے ملتی ہے، اور یہیں پر جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں اس پر ایک موت طاری ہو جاتی ہے. لیکن مزید ایک موت اور ایک اور زندگی کو ایڈ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہٰذا اس فلسفے کو ذہن میں رکھیں کہ اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے ایک عالم سے ہم گزر چکے ہیں، اور وہ ہے عالم ارواح. یعنی ازل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کی روحوں کو کلمہ کن سے جو ہے وہ تخلیق کیا، اور ان کو تخلیق کرنے کے بعد پوری انسانیت کی ارواح سے ایک عہد لیا گیا. وہ عہد ہمیں پتہ ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آتا ہے اور معروف ہے عہد الس کے نام سے. اور عہد الس میں کیا کیا ہماری ارواح نے؟ اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا، الستُ بربکم، کہ جب ہمارے رب نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام ارواح نے یونینیمسلی یک زبان ہو کے یہ فرمایا کہ قالو بلا شہیدنا، کہ اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں. تو بہرحال یہ پہلی، یعنی اس کے بعد پھر ارواح کی تخلیق کے بعد اللہ تعالی نے اس عہد کو لینے کے بعد تمام ارواح کو جو ہے وہ موت دے دی. یہ پہلی موت ہے کہ جو ارواح پر آئی اور وہ ہم گزار کے آ چکے. پھر پہلی زندگی ہے کہ جو اس دنیا میں رحم مادر میں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا تو فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کے اس کی روح پھونک دیتا، اور بہرحال یہ ہے کہ پھر زندگی، دنیاوی زندگی وہ پاتا ہے بچہ اور آنکھ کھولتا ہے. یہ پہلی حیات ہے. پھر دوسری موت ہے کہ جو کہ اسی دنیا کی زندگی میں آتی ہے، کہ جس سے ہر انسان کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ جس کے لیے 3 مرتبہ قرآن مجید میں وہ الفاظ آئے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوسری حیات ہے کہ جو کہ ہم جانتے ہیں ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور وہ زندگی کہاں ملے گی؟ باسِ بعد الموت، اس مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، اور جو کہ طویل زندگی ہے. لہذا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یعنی یہ موت کو اختتام نہ سمجھو، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ تو ایک زندگی کا ایک مختصر حصہ تم نے گزار کر اور وہ ختم ہو گیا، یہ دنیاوی زندگی. اب اس کے بعد تم منتقل ہو گئے ہو ایک نئی زندگی میں کہ جو طویل زندگی ہے، لہذا وہ آخرت باسِ بعد الموت. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دو زندگیوں اور دو موتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ ایک فلسفہ ہے قرآن مجید کا، تصور حیات ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ دوسری زندگی، اور وہ زندگی کون سی ہوگی؟ باس بعد الموت، سورہ تغابن میں الفاظ آتے ہیں ذالک یوم تغابن، وہ پھر دن ہوگا ہار اور جیت کا دن۔ تغابن، تغابن عربی میں کہتے ہیں ہار اور جیت کو، تو یوم تغابن اصل ہار اور جیت کا دن وہ کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا ہوگا، وہ آخرت کا ہوگا۔ اس دنیا کے جو بھی ہار ہے وہ عارضی ہے، اس دنیا کی جو بھی جیت ہے، چاہے وہ پروفٹ ہو، چاہے لاس ہو، چاہے سکسس ہو یا ناکامی ہو، یہ سب اس دنیا میں جو بھی ہیں وہ عارضی ہیں، کیونکہ دنیا عارضی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی ہار اور جیت اور پروفٹ اور لاس پرمننٹ وہ آخرت کا ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا ہار اور جیت کا اصل دن۔ اور یہ آخرت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ فلسفہ بھی ذہن میں رکھیں، آخرت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ یہ دنیا، یہ دنیاوی زندگی، یہ اخلاقی اعتبار سے کہا جاتا ہے نامکمل ہے، اخلاقی اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے، کیونکہ یہاں اس دنیا میں نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے کو بھرپور جزا اور سزا نہیں ملتی۔ یعنی جس نے 100 قتل کیے اس دنیاوی زندگی میں، 100 لوگوں کا قاتل ہے، 100 خاندان اس نے اجاڑ دیے، مجھے بتائیں اس دنیا میں اس کو سزا کتنی ملے گی؟ ہینگ ٹل ڈیتھ، صرف ایک سزا ہے موت۔ حالانکہ منطق کیا کہتی ہے، بلکہ عدل کا تقاضا کیا کہتا ہے کہ یہ 100 افراد کو قتل کرنے والا، یہ جس نے 100 افراد نہیں بلکہ خاندانوں کو تباہ کر دیا، تو لہذا یہ ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو 100 دفعہ زندہ کیا جائے، 100 دفعہ مارا جائے۔ اسی طرح سے نیکی کرنے والے کو اس دنیا میں بھرپور اجر نہیں ملتا۔ دیکھیں نیکیوں میں سب سے ٹاپ پر کون ہو سکتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کا صلہ دنیا والوں نے کیا دیا؟ طائف میں پتھر، احد کے میدان میں کس طرح سے دندان مبارک کا شہید ہونا، 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اور لاشیں ہیں کہ جو کہ آپ نے دیکھے۔ تو بہرحال دنیا میں نیکی کرنے والے کو بھی بھرپور اجر نہیں مل رہا، تو لہذا اسی اعتبار سے یہ عدل کا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں نیکی کرنے والے کو بھرپور اجر ملے اور بدی کرنے والے کو، برائی کرنے والے کو اس کی بھرپور سزا ملے۔ اور وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ ہوگا ذالک یوم التغابن، وہ آخرت کا دن ہوگا کہ جس میں اختیار کل کا کل، یہاں تو دنیا میں اختیار اللہ تعالی نے کچھ دے دیا کیونکہ آزمائش ہے، ایگزام ہے دنیا میں، تو تھوڑا سا اختیار ہے کہ جو بندے کو دیا، اختیار دے کے ہی ایگزام لیا جاتا ہے، آزمائش کی جاتی، لہٰذا اسی میں ہمارا امتحان ہے، لیکن کل کا کل اختیار پھر روز قیامت اس کا ظہور ہوگا، اور وہاں کہا جائے گا روز قیامت کے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پوچھا جائے گا کہ بھئی کس کی ہے بادشاہت آج کے دن، تو کہا جائے گا اس اللہ کی کہ جو اپنی ذات میں یکتا ہے اور چھایا ہوا، لہذا اسی کے اختیار میں ہوگا کہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے جو ہے وہ عزت دے دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن شَاءُ، اس کا اظہار ہوگا روز قیامت، بالکل واضح۔ لہذا اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں نیکی اور بدی کرنے والے کو بھرپور اجر اور اس کی سزا ملے، اور وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو دنیاوی زندگی ہے انتہائی محدود، جس میں میں اور آپ ابھی ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، تو لہذا اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے مختلف مقامات پر رب کائنات نے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے، جو کہ آپ کے جانصار ساتھی تھے، آپ کے زیر تربیت تھے، آپ نے ان کے قلوب میں کس طرح سے اس دنیاوی زندگی کی جو بے ثباتی ہے، اس کا جو عارضی پن ہے، اس کو جو ہے وہ انہیل کیا ہے، انفیوز کیا ہے، اور آخرت کی جو پائیداری ہے اس کو واضح کیا ہے۔ لہذا اس کے کچھ نقشے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے اس دنیاوی زندگی کی جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے. دیکھیں کہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر الفاظ ملتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے. متا سامان کو کہتے ہیں, غرور دھوکے کو کہتے ہیں, دھوکے کا سامان ہے. کیا مطلب؟ کہ انسان دھوکا کھا جاتا ہے نا چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر. مثال دوں گا, بات بالکل واضح ہو جائے گی. ہمیں گولڈ لینا ہے تو گولڈ یا سونا لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ سونار کے پاس جاتے ہیں. اب ہم سونار کی دکان میں داخل ہوئے تو شیلز میں چمکتے دمکتے زیورات ہیں کہ جو کہ نظر آتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گولڈ ہے, اور ہم دکاندار سے کہتے ہیں بھائی یہ سیٹ ہے جو نا سونے کا جو شیلف میں رکھا ہوا ہے, یہ ذرا نکالو. تو وہ دکاندار کہتا ہے, سونار کہتا ہے کہ بھائی یہ گولڈ نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل جولری. تو لہٰذا ہم آرٹیفیشل جولری کی چمک دھمک کو, اس کے ظاہر کو دیکھ کر متاثر ہو گئے اور کیا سمجھ بیٹھے کہ یہ گولڈ ہے, حالانکہ وہ گولڈ نہیں. اسی طرح سے اس دنیا کی ایک حقیقت, وہ ریالٹی اس کے اندر ہے. اس کا جو ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا, اس کو سجا دیا. اس کے اندر جو بھی اسباب ہیں اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے کہ جو کہ انسان کو محسوس ہوتی ہے. اس کی جو آرائش اور زیبائش ہے وہ انسان کو متاثر کرتی ہیں. جس طرح سے اقبال کہتا ہے نا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری, یہ جھوٹے نگ ہیں. یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ بہت عارضی ہے, ختم ہو جانے والا ہے. اس کی چمک دمک سے تمہیں متاثر نہیں ہونا, اس کی حقیقت کو پانا ہے, اس کی ریالٹی کو جو ہے وہ پانا ہے. لہٰذا ریالٹی کون بتائے گا اس دنیا کی؟ کہ جو اس دنیا کو بنانے والا ہے وہ رب کائنات بتا رہا ہے تمہیں کہ یہ متاع الغرور ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے, اس کی چمک دمک میں تم ڈوب نہ جانا, اس کی حقیقت کو پانا ہے. اور حقیقت ہے کہ جو ہمارے سامنے ابھی آ جائے گی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی طرح کہیں کہتا ہے قرآن مجید سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 دنیا کی حقیقت کو ایک نئے پیرائے میں واضح کرتا, اور وہ یہ ہے کہ وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب, کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے. اور کھیل اور تماشے کو آج کی جو اصطلاح ہے, صرف سمجھانے کے لیے, میں پروموٹ نہیں کر رہا, آج کی اصطلاح کے طور پر سمجھانے کے لیے, کھیل تماشے کے لیے آج کی جو اصطلاح ہے معروف وہ کیا ہے؟ ڈرامہ. یعنی یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ڈرامے کی مانند ہے. ڈرامے کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ آپ جا کے ڈرامے دیکھنے شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, لیکن آج کی جو یہ اصطلاح رائج ہے اس سے ذرا بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ڈرامے کے لیے کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں, وہ کیا منسلک ہو جاتی ہیں. کیا کہ بھائی ایک ڈرامہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, اس کی کچھ ایپیزوڈز ہیں کہ جو کہ ہوتی ہیں, اور ایپیزوڈز وہ چلتی ہیں, پہلی دوسری تیسری اور لاسٹ ایپیزوڈ ہے کہ جو کہ آ جاتی ہے, اس کے بعد ڈرامہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ دنیا بھی کیا ہے؟ ڈرامے کی مانند ہے. ہمیشہ کے لیے ہے؟ پرماننٹ ہے؟ نہیں, لاسٹ ایپیزوڈ ہے کہ جو کہ اس کی آنی ہے, موت پر یہ لاسٹ ایپیزوڈ ہوگی اور یہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا, ڈرامے کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا پھر ڈرامے میں کیا ہوتا ہے کہ ڈرامے کے لیے ایک اسٹیج ہے کہ جو کہ تیار کیا جاتا ہے, اس میں مختلف رومز بنائے جاتے ہیں, آفیسز بنائے جاتے ہیں. تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں اسٹیج؟ نہیں, وہ بھی عارضی ہوتا ہے. اسی طرح سے دنیا کا اسٹیج بھی عارضی ہے. پھر اس ڈرامے کا ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے کہ جو ہدایت دینے والا ہوتا ہے, اور وہ اپنا ایک مینیو اسکرپٹ ہے کہ جو کہ ہر رول کو جو ہے وہ دیتا ہے کہ بھئی, اور مختلف کردار بھی ہوتے ہیں ڈرامے میں. ڈرامے میں کوئی بادشاہ کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, کوئی اس کے غلام کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بادشاہ کب تک رہتا ہے؟ غلام بادشاہ کا کب تک رہتا ہے؟ جب تک ڈرامہ چل رہا ہے. اور جیسے ہی لاسٹ ایپیزوڈ آتی ہے, ڈرامہ ختم ہوتا ہے, تو بادشاہ کی بادشاہت ختم اور غلام کی غلامی ختم, ایک ہی صف میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لہٰذا بس ڈرامہ ختم ہونے کی دیر ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ دنیا بھی اس کا ایک سٹیج ہے کہ جو کہ عارضی طور پر تیار کیا گیا, ہمیشہ کے لیے نہیں. اس کا بھی ایک ڈائریکشن دینے والا ہے اس دنیا کے ڈرامے کا, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اور وہ مینوسکرپٹ کیا ہے ہر کردار کے لیے, وہ قرآن مجید ہے, وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں. ہر کردار, اور کردار مختلف ہیں, جیسے ڈرامے میں مختلف کردار ہوتے ہیں اسی دنیا کے ڈرامے میں مختلف کردار ہیں. کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا. جس کو امیر بنایا اس کی امیری میں اس کا امتحان ہے, اس کردار میں انسان کو جانچا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. جس کو غریب بنایا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں, عارضی ہے, اور اس میں اس کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور جیسے ہی ڈراما ختم ہوتا ہے تو بادشاہ سے اس کا تاج لے لیا جاتا ہے اور غلام کی غلامی ختم ہو جاتی ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی یہ دنیا کا ڈراما ختم ہوتا ہے تو جو امیر ہے اور جو غریب ہے, کیا امیر جو ہے وہ قبر میں دفنایا جاتا ہے تھری پیس سوٹ پہن کے دفنایا جاتا ہے پہنا کے؟ نہیں. ایک غریب کو کیا کوئی عام سا لباس پہن کے؟ نہیں. ایک ہی کفن, ایک ہی رنگ, ایک ہی معیار. اور قبر بھی جو ہے وہ اعلی معیارات کی نہیں ہوتی, بلکہ ایک ہی مٹی میں سب کو جانا ہے. لہذا جیسے ہی یہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے رزلٹ جو ہے وہ سیم ہو جاتا ہے. اچھا, جس طرح سے ڈرامہ وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک اینڈنگ سیرمنی ہے کہ جو کہ منعقد ہی جاتی ہے. اور اس اینڈنگ سیرمنی میں کیا ہوتا ہے؟ پرائز ہیں کہ جو کہ پرائز ڈسٹریبیوشن. اور پرائز ڈسٹریبیوشن کا معیار کیا ہوتا ہے آپ بتائیں؟ انعام ڈرامے میں جو کردار ہوتے ہیں مختلف, وہ کیسے دیے جاتے ہیں؟ معیار کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بادشاہ ہے, یہ تو بڑا تھا لہٰذا اس کو تو انعام دے دو, اور یہ تو غلام تھا حقیر تھا اس کو دھتکار دو. نہیں, جو پرائز ہے وہ دیے جاتے ہیں پرفارمنس کی بنیاد پر, پرائز آف پرفارمنس. تو یہ اینڈنگ سیرمنی منعقد ہوتی ہے اور یہ پرائز آف پرفارمنس ہیں کہ جو کہ دیے جاتے. جس نے ڈرامے میں اپنا کردار اچھا ادا کیا لہذا وہ پرائز کا حقدار ہوتا ہے. یہی دنیا کا معاملہ ہے. یہ ڈرامہ جیسے ختم ہوگا اینڈنگ سیرمنی ہے کہ جو ان ہیئر آفٹر آخرت میں وہ منعقد ہونی ہے. اور وہاں پر بھی امیر ہے تو اس کو جو ہے وہ جنت دے دی جائے, یہ اللہ کی رضا دی جائے. نہیں, یہ غریب ہے تو اس کو کچھ نہ دیا جائے. نہیں, یہ معیار نہیں ہوں. پرائز آف پرفارمنس, جس نے اپنا کردار چاہے وہ امیری کا ہو چاہے غریبے کا ہو اچھا ادا کیا تو وہ حقدار ہے اللہ کی رضا کا, جنت کی نعمتوں کا, لہذا وہ پا جائے گا. اور جس نے اپنا کردار ادا نہ کیا, اللہ کے نافرمانی تھی, اس کے احکامات کے مطابق جو مینوسکرپٹ اس کو دیا گیا تھا لہذا اس نے نہ اپنے قول ادا کیے نہ اپنے افعال انجام دیے, تو لہذا پھر اللہ کی ناراضگی اور جہنم کا وہ مستحق ہے کہ جو کہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اور جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں مستفی یعنی محفوظ فرمائے. لہذا یہ وہ فلسفہ حیات ہے, یہ دنیا ہے کہ جس کے لیے کہیں کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ متاع غرور ہے, اور کہیں کہا گیا کہ یہ کھیل اور تماشا یعنی ڈرامے کی مانند ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس دنیا کی حقارت کو اور حقیقت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مثالوں سے واضح کیا ہے, اور کس طرح سے ہیمر کیا ہے صحابہ کرام کے اندر. یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام وہ صبر و استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے, اور دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی ان پر واضح ہوئی تو وہ جان ہتیلی پر لے کر میدان عمل میں آئے. آج میرا اور آپ کا معاملہ اللہ ماشاء اللہ ہمارا معاملہ ذرا الٹ ہو گیا. ہماری جو حقیقت ہے اس دنیا کی وہ یہ ہم نے بسا لی کہ بس یہی دنیا کی زندگی, بس اسی میں جو کرنا ہے کر لو, مزے کر لو, پھر یہ مزے ختم ہو جائیں گے. اور آخرت کا تصور بالکل کیا ہو گیا؟ پسے منظر میں چلا گیا. لہذا ہمارا نظریہ تبدیل ہو گیا, ہمارا لائن آف ایکشن ہی ہے کہ جو کہ تبدیل ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس لائن آف ایکشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے نظریے کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. بھئی یہ دنیا کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. اور مسافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک منزل ہے کہ جو کہ متعین ہوتی ہے, اس منزل کی طرف وہ رواں دواں ہوتا ہے, اس کا سفر جاری ہوتا ہے. درمیان میں کہیں کوئی سایہ آ گیا تو اپنی تھکن اتارنے کے لیے اس سائے میں آ کے ذرا وہ راحت کر لیتا ہے، کوئی سکون اپنے آپ کو دے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف رمادہ ہوا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر ہمیں کراچی سے لاہور جانا ہو اور ہم اس کا ذریعہ بائی ٹرین چوز کریں تو ہم ٹرین کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں۔ وہاں کوئی پوری زندگی کے ساز و سامان لے کے جاتے ہیں؟ کوئی بیڈز اور یہ سارے کے وہاں سیٹ کر دیں گے ریلوے اسٹیشن پر، کیا ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر؟ نہیں، بلکہ کتنی دیر وہاں گزارتے ہیں؟ صرف ٹرین کا انتظار ہوتا ہے کہ بس ٹرین آ جائے، اتنی دیر وہاں پر رکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ذریعہ منزل کا وہ آ جاتی ہے ٹرین، اس میں بیٹھتے ہیں اور منزل کی طرف رمہ دمہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی دنیاوی زندگی کا معاملہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ایک مسافر کی طرح ہوں، اور مسافر جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ منزل ہے۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ وہ آخرت، وہ اللہ کی رضا، جنت کا حصول۔ اور اس کے لیے یہ جو پاتھ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے، کہ جس کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ سجھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں مسافر کی طرح ہوں۔ پھر ایک ترمذی شریف کی روایت، بڑی مشہور روایت ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوں گی انشاءاللہ، صرف تذکیر یاد دہانی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ دوبارہ سنیے، اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ مچھر بھی اتنا حقیر ایک پرندہ ہے کہ جس کا کوئی یعنی شمار نہیں، انگلیوں میں مسل نے، مچھر کی نہیں، مچھر کے بھی پر کی بات ہو رہی ہے کہ جو مائکروسکوپک لیول پر دیکھا جائے تو نظر آئے کچھ زوم کر کے۔ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ کیا مطلب؟ اس دنیا میں کافر پانی کا گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے؟ نہیں، اسے تو بہت کچھ مل رہا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ حقیقت کس زندگی کے لیے؟ اللہ کی نگاہ میں، وہ آخرت کی زندگی ہے، پائیدار زندگی، جس سے انسان ہے کہ جو کہ غفلت برت رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس دنیا میں تو کافر مزے کر رہا ہے، جہاں سے چاہے کھا رہا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، 180 ڈگری چینج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کیا کہ بھئی مثال دی ہے، کمپیریزن کیا دنیا اور آخرت کا، کتنی حقیر ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں، کتنی قلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور نکالے، مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور نکالے تو جو تری پانی کی انگلی پر لگی ہے، یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ دنیاوی زندگی ہے۔ اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ اخروی زندگی ہے، باسے بعد الموت، جو شروع ہونے والی ہے۔ لہذا کوئی کمپیریزن ہے؟ انگلی پہ لگی ہوئی وہ تری پانی کی اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، کوئی کمپیریزن، کوئی میجرمنٹ نہیں۔ یہ ہے دنیاوی اور اخروی زندگی کا کمپیریزن، یہ ہے حقیقت دنیاوی زندگی کی۔ پھر وہ مشہور روایت آپ کے ذہنوں میں ہوگی، ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بلکہ اب آپ موڈ آف ٹیچنگ دیکھیں اللہ کے رسول کا، طریقہ تعلیم دیکھیں، چلتے چلتے تعلیم دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے چلتے صحابہ کرام ساتھیوں کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھیر دیتے تھے۔ اور جتنے بھی یہ جدید ٹیکنیکس ہیں، موڈ آف ٹیچنگز ہیں، کہ جو آج اسکول، یونیورسٹی، کالجز میں پڑھائے جا رہی ہیں، یہ ساری ڈرائیو کی گئی ہیں کہاں سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موڈ آف ٹیچنگز۔ اس میں جو ہے وہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز بھی نظر آتے ہیں، باقاعدہ ڈائیگرام بنا کے سمجھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تعلیم ہے۔ اسی طرح سے ایگزامپلز دے کے سمجھانا، یہ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے سفر کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک کچرا کنڈی سے گزر ہوا، صحابہ کرام کو روکا، وہاں پر کچرا کنڈی پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ پیٹ پھولا ہوا ہے، مرا ہوا بچہ ہے بکری کا، اور کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ پھولا ہوا ہے، سڑان آ رہی، بدبو آ رہی، اور اللہ کے رسول ساتھیوں سے کہتے ہیں روک کر، کون تم میں ایک درہم میں اس بکری کے بچے کو خریدے گا، پرچیز کرے گا؟ تو صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، یہ تو مرا ہوا بچہ ہے، پیٹ پھولا ہوا، کان کٹے ہوئے، بدبو آ رہی ہے، سڑان آ رہی، اسے کون خریدے گا ایک دھرم میں؟ اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے کہ اسے فری میں بھی کوئی نہ لے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو، جس طرح سے اس مرے ہوئے بکرے کے بچے کی حقیقت تمہاری نگاہ میں کمتر ہے، اس سے کہیں زیادہ کمتر اس دنیا کی حقیقت وہ اللہ کی نگاہ میں ہے. یہ ہے وہ انفیوز کرنا اس دنیا کی حقیقت کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آخر میں بس وہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی میں آپ کو سنا دوں اس دنیا کی حقیقت کے حوالے سے. عیسیٰ علیہ السلام جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوتے تھے ان کے لیے اصطلاح آتی ہے صحابی کی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کے لیے اصطلاح کیا آتی ہے؟ حواری کی، حواری، حواریین. لہذا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حواریوں کے ساتھ موجود تھے، تو اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں کہ تمہیں میں ایک حق بات ہے کہ جو کہ بتاتا ہوں، دیکھو دنیا کی جو بھی مٹھاس ہے وہ آخرت کی کڑواہٹ ہے، دنیا کی جو مٹھاس ہے وہ آخرت کی کڑواہٹ ہے. تم اس دنیا کی مٹھاس کو چکھو گے یعنی دنیاوی اسباب میں گر جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، تو پھر آخرت میں تمہیں کرواہٹ ہی کرواہٹ ہے. یعنی وہ زقوم کا درخت ہے، وہ پھر ہولناکی ہے، اور پھر مصائب ہی مصائب ہیں کہ جس سے تمہیں واسطہ پڑے گا. تو دنیا کی مٹھاس وہ آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ وہ آخرت کی جو ہے وہ مٹھاس ہے. اور ایک اور روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے حواریوں سے کہ اے حواریوں، تم میں بھلا وہ کون ہے کہ جو سمندر کی اٹھتی ہوئی موج پر اپنا گھر تعمیر کرے گا؟ کتنا حکیمانہ قول ہے. اے حواریوں بتاؤ، تم میں سے کون ہے کہ جو سمندر کی اٹھتی ہوئی موج پر اپنا گھر تعمیر کرے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی عقل مند ہوگا کہ جو یہ ہمت کرے گا؟ اٹھتی ہوئی موج سمندر کی، اس کی کیا پائیداری ہے؟ وہ سیکنڈز میں اٹھتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی گھر تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ وہ انتہائی ناپائیدار گھر ہوگا. بالکل یہ دنیا کی حقیقت ہے. کون تم میں ہوگا ایسا کہ جو سمندر کی اٹھتی ہوئی موج پر اپنا گھر تعمیر کرے گا؟ تو سب حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو ناممکن ہے. تو پھر آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ پھر اس دنیا سے خبردار رہو اور اس کو جائے قرار بنانے سے بچے رہو. یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمیشہ کے لیے، یہ بہت عارضی ہے. قل زمے ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحاں ہے زندگی. یہ پائیدار زندگی نہیں، بہت مختصر زندگی. پائیدار زندگی باسے بادل موت ہے. پھر ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کی مثال ابن آدم کے کھانے کی صورت میں دی ہے، بیان فرمائی. ہاں وہ اسے اپنے کھانے کو کتنا ہی مزیدار بنا لے انسان اور چٹپٹا بنا لے، لیکن صرف کھانے کی دیر ہوتی ہے. جیسے ہی وہ چٹپٹا کھانا، اس پر ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا ہو، کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اسے چٹپٹا کیوں نہ بنایا گیا ہو، بس کھانے کی دیر ہوتی ہے. اور کھانے کے بعد پھر انسان دیکھے کہ اس کا کیا حشر ہوتا، کس طرح سے وہ گند کی صورت میں جو ہے وہ باہر آتا، کتنا ہی لذیذ کھانا ہو. تو ابن آدم کے کھانے کی مثال ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی وہ عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے سرفراز فرمائے، اور اس دنیا کی ریئلٹی کو سمجھ کے جو اصل پائیدار زندگی باسے بادل موت، وہ موت کے خاتمے کے بعد کہ جس کا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کب موت آ جائے. لہذا عقل مندی یہ ہے کہ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس دنیاوی جو بھی لذات ہیں اور جو خواہشات نفس ہیں اس کو لگام دے اور عمل کرے بعد میں آنے والی زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.